الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد الامین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی عبادات میں دوسری بڑی عبادت زکوٰۃ ہے. اب ہم زکوٰۃ کے قانون کا مطالعہ کریں گے. میں نے اس میں جس آیت کو سر عنوان بنایا ہے وہ سورہ مزمل کی 20ویں آیت ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. اور اپنے شب و روز میں نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور دین و ملت کی ضرورتوں کے لیے اللہ کو قرض دو، اچھا قرض. اور یاد رکھو کہ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں اس سے بہتر اور ثواب میں برتر پاؤ گے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے لیے ایک بالکل جانی پہچانی چیز تھی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ حضور نے آ کر پہلی مرتبہ لوگوں کو اس سے متعارف کرایا. جس طرح اس وقت ہمارے لیے نماز، زکوٰۃ، حج جانی پہچانی عبادات ہیں، اسی طرح آپ کے مخاطبین کے لیے بھی بالکل جانی پہچانی چیز تھی. چنانچہ ایسے ہی اس کا ذکر ہوا، جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ نماز کا اہتمام کرو، جیسے ہم کہتے ہیں زکوٰۃ کا اہتمام کرو، تو ہمیں پورا اطمینان ہوتا ہے کہ ہمارا مخاطب اس بات سے واقف ہے کہ نماز کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے. اس آیت میں اور اس کے علاوہ قرآن کے متعدد مقامات پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اموال میں سے زکوٰۃ ادا کرے. نماز کے بعد یہ دوسری اہم ترین عبادت ہے. یعنی اسلام میں جو پانچ عبادات ہیں، ان عبادات میں سے نماز کے بعد دوسری بڑی عبادت زکوٰۃ ہے. اپنے معبودوں کی پرستش کے جو آداب انسان نے بالعموم اختیار کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے مال، معاشی اور پیداوار میں سے ایک حصہ ان کے حضور میں نظر کے طور پر پیش کیا جائے. دنیا میں انسان جب کسی کو اپنا معبود قرار دیتا ہے، کسی ما فوق الفطرت ہستی کے سامنے جھکتا ہے اور اپنے جذبات و احساسات اس سے وابستہ کرتا ہے، وہ معبود حق ہو یا معبود باطل، تو پرستش کے کچھ مراسم اختیار کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو دیکھیے نا کیا کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، دعا و مناجات کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر گڑگڑاتے ہیں. یہ جو مختلف قسم کے مراسم و آداب ہیں، یہ در حقیقت پرستش کے آداب و مراسم ہیں جو ہم اپنے پروردگار کے لیے اختیار کرتے ہیں، جو لوگ دوسرے معبودوں کو پوجتے ہیں ان کے لیے اختیار کرتے ہیں. تو تسبیح، تحمید، تحلیل، ذکر، رکوع، سجود، یہ سب مراسم عبودیت ہیں. اسی طریقے سے مراسم عبودیتی میں یہ چیز شامل رہی ہے کہ جب لوگ کسی کو اپنا معبود قرار دیتے تھے تو اپنے مال معاشی میں سے کچھ نظر کے طور پر لے جا کر پیش کرتے تھے. قدیم زمانے میں بادشاہوں کو بھی چونکہ ایک طرح سے اوتار ہی سمجھا جاتا تھا، وہ بھی ذل الہی ہوتے تھے، تو بادشاہوں کے معاملے میں بھی یہ روایت رہی کہ لوگ جب ان کے حضور میں جاتے تو بادشاہوں کے سامنے کبھی سجدہ ریز ہو جاتے، کبھی رکوع میں چلے جاتے، جھکتے ہوئے چل کر دربار میں داخل ہوتے. یہ ظاہر ہے کہ وہی مراسم عبودیت ہے، اور پھر اپنی طرف سے کوئی ایک اشرفی، دو اشرفی یا روپیہ، دو روپے نظر کے طور پر پیش کرتے. یہ علامتی اظہار ہوتا تھا کہ یہ میرا مال جو میں کماتا ہوں، میرے کھیت میں جو پیداوار ہوتی ہے، میرے باڑے میں جو جانور جنم لیتے ہیں، وہ اصل میں آپ ہی کے ہیں، اور یہ علامت کے طور پر میں آپ کو پیش کر. اس سے نظر اور نیاز پیش کرنے کا تصور قائم ہوا. یہ جو نظر اور نیاز ہے، یہ در حقیقت عبودیت کے مراسم میں سے ہے. اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ قدیم زمانے میں جب کسی کو معبود قرار دیا جاتا تھا تو اس کی عبادت کے مراسم میں یہ چیز شامل ہوتی تھی کہ میں نے اپنے مال میں سے، خواہ وہ میرے جانور ہیں، یہی اس معنی میں مال تھا، یعنی آپ کے ڈو ڈنگر ہوتے تھے، مال مویشی ہوتے تھے، یا آپ کے کھیت کی پیداوار ہوتی تھی، تو اس میں سے کوئی حصہ لے کر جا کے جب بادشاہ کے پاس جانا ہے یا معبود کے پاس جانا ہے تو نظر کے طور پر پیش کرنا ہے. نظر کے طور پر پیش کرنے میں جو فلسفہ کار فرما تھا وہ یہ تھا کہ یہ میرا مال میرا نہیں ہے، یہ کھیت میرا نہیں ہے، یہ دو ڈنگر میرے نہیں ہیں، یہ آپ کے دیے ہوئے ہیں، اور چونکہ آپ ان کے مالک ہیں تو میں علامت کے طور پر یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ نظر، بھینٹ، نیاز، یہ سب وہیں سے وجود میں آئے. چنانچہ اب بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ باطل معبودوں کو پوجتے ہیں وہ بھی ان کے سامنے کوئی کھانا پکا کے نظر کے طور پر پیش کریں گے, کوئی دیگ ان کی دربار میں چڑھائیں گے. تو یہ اب معبود بنانے اور کسی کو اپنا پروردگار قرار دینے یا کسی کو ما فوق الفطرت حیثیت دینے, اس کو اپنا الہ بنانے کے لیے آداب ہیں جو مقرر کیے گئے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ جس طرح مراسم پرستش دوسرے ہیں, اسی طریقے سے ان مراسم پرستش میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے مال معاشی اور پیداوار میں سے ایک حصہ جن لوگوں کو معبود بنائے ان کے حضور میں نظر کے طور پر پیش کرے. اسے صدقہ, نیاز, نذرانے اور بھیٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی یہ جو نام ہے یہ سب اصل میں اسی کے ہیں. آپ نیاز کہیں, آپ نذر کہیں, آپ نذرانہ کہیں, آپ بھیٹ کہیں, یہ درحقیقت اپنے معبودوں کے سامنے کسی چیز کو اس احساس کے ساتھ پیش کرنے کی تعبیر ہے کہ یہ جان مال آپ کا تھا, میں علامت کے طور پر اس کو پیش کر رہا ہوں. انبیاء علیہ السلام کے دین میں زکوٰۃ کی حیثیت اصلا یہی ہے. یعنی زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ خدا کے حضور میں پیش کی جانے والی نظر ہے, نذرانہ ہے ہماری طرف سے کہ جو ہم اپنے مال میں سے ایک مقرر حصہ نکال کر اپنے مالک کے حضور میں پیش کر دیتے ہیں, جس کو ہم اپنا معبود کہتے ہیں, جو معبود حقیقی ہے, جس کے سوا کوئی اور دنیا میں معبود نہیں ہے. ہم جس طرح اس کی عبادت کے لیے رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, اسی طرح اپنے مال معاشی میں سے ایک حصہ نکال کر اس کے حضور میں پیش کر دیتے ہیں. اسی بنا پر اس کو عبادت کہا جاتا ہے. یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ عبادت ہے, تو بظاہر آدمی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ میں جب رکوع کرتا ہوں, سجدہ کرتا ہوں, یہ تو عبادت ہوئی, زکوٰۃ کیسے عبادت ہے؟ تو یہ میں نے اس لیے اس کا پس منظر آپ کو بتایا کہ اس وجہ سے اس کو عبادت کہا جاتا ہے. یہ اصل میں خدا کے حضور میں پیش کی جانے والی نظر ہے, یہ علامتی اظہار ہے اپنے جان و مال کے خدا کا ماننے کا. یعنی ہم نے مان لیا, اب آپ کے حضور میں یہ پیش کر رہے ہیں. چنانچہ قرآن نے کئی جگہ اس کے لیے لفظ صدقہ استعمال کیا ہے اور وضاحت فرمائی ہے کہ اسے دل کی خستگی اور فروتنی کے ساتھ ادا کیا جائے. یعنی قرآن نے یہ بتایا ہے کہ جس وقت آدمی اللہ کے حضور میں اپنی زکوٰۃ پیش کرتا ہے یا یہ نظر پیش کرتا ہے, آپ زکوٰۃ کے لفظ کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کر دیجئے, یعنی اللہ کے حضور میں اپنے مال کی نظر پیش کرتا ہے یا نیاز پیش کرتا ہے, تو یہ کیسے پیش ہونی چاہیے؟ ارشاد فرمایا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اس طرح کے اندر سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی بھیٹ یا نظر پیش کرنے کے لیے جو ایک عبودیت کا احساس بندے کے اندر پیدا ہونا چاہیے, فروتنی کا احساس پیدا ہونا چاہیے, تواضع کا احساس پیدا ہونا چاہیے, وہ پیش کرتے وقت ہونا چاہیے. دوسری جگہ فرمایا, یہ سورہ مائدہ کی 55 آیت تھی, سورہ مومنون کی 60 آیت میں فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون, اور وہ لوگ کے جو کچھ بھی دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل اس خیال سے کانپ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹنا ہے. یعنی قلوبهم وجلہ کی کیفیت کے ساتھ یہ ادا کی جائے. یہ کوئی اللہ تعالی کے حضور میں چھدہ اتارنے کی چیز نہیں ہے, بلکہ کانپتے دل کے ساتھ, لرستے ہاتھوں کے ساتھ, جھکے ہوئے دل کے ساتھ, فروتنی کے احساس کے ساتھ آپ اپنے مالک کے حضور میں یہ نظر پیش کرتے ہیں. یہ مال کا حق ہے جو خدا کے لیے خاص کیا گیا ہے. یعنی مال میں یہ گویا اللہ نے اپنا حق قائم کر دیا ہے کہ یہ نظر میرے حضور میں پیش کی جائے گی. قرآن مجید میں واتو حقہ یوم حسادہ کا حکم اسی حقیقت کو واضح کرتا ہے. سورہ انعام میں یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اپنی کھیتی کی فصل کاٹنے کے دن اللہ کا حق ادا کرو. یہ مال کا حق ہے, یہ مال کا حق آپ خدا کے حضور میں پیش کر دیتے ہیں نکال کے, تو فصل کے دن مال کا یہ حق ادا کیا جائے گا کیونکہ اللہ نے اس کو اپنے لیے مقرر کر لیا ہے. اس کے بارے میں عام روایت یہ رہی ہے کہ نظر گزارنے کے بعد اسے معبد سے اٹھا کر اس کے خدام کو دیا جاتا تھا. پرانی جو تعبیر تھی اس کی وجہ تھی کہ جو کوئی عبادت گاہ ہے, خواہ وہ عبادت گاہ مسلمانوں کی تھی یا غیر مسلموں کی تھی, جب نظر پیش کی جاتی تو وہیں جا کے پیش کی جاتی. لوگ اپنے سال بھر کے مال میں سے اپنی زکوٰۃ نکال کے یا نظر یا صدقہ نکال کے وہ معبد میں لے جاتے, عبادت گاہ میں لے جاتے, اور وہاں جا کر وہ اگر بت ہے تو اس کے قدموں میں رکھ دیتے, اگر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنی ہے تو وہاں جا کے پیش کر دیتے, قربان گاہ کے پاس رکھ دیتے, جس طرح کی یروشلم میں بھی یہ روایت رہی. پھر اس کے بعد وہ معبد کے جو خدام مقرر کیے جاتے تھے ان کے حوالے کر دی جاتی تھی. وہ کیا کرتے تھے؟ ان کا یہ کام ہوتا تھا کہ وہ اس سے عبادت کرنے والوں کے عبادت کے لیے آنے والوں کی خدمت کرے. چنانچہ یہ ایک عمومی رسم تھی کہ پھر اس روپے سے یا اس مال سے کھانا پکتا رہتا تھا اور لوگ آتے تھے عبادت کرتے تھے، غریب غربا بستی کے ان کے لیے بھی کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، ان کی بنیادی ضرورتیں گویا اس عبادت گاہ سے پوری ہوتی رہتی تھی. یہ قدیم طریقہ تھا. ہماری شریعت میں یہ طریقہ باقی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے جس طرح بعض اور معاملات میں ترمیم کی، بستیاں اس وقت چھوٹی تھیں، عبادت گاہ اس کا مرکز ہوتی تھی، اس زمانے کے حالات قبائلی زندگی کے حالات تھے. اب جب تمدن میں تبدیلی آنے کا امکان ہوا ہے تو یہ طریقہ پھر باقی نہیں رکھا گیا. یعنی اس زمانے میں یہ ایک اچھا طریقہ تھا جس سے پوری بستی کے لیے کھانے پینے ضروریات کا اہتمام بھی کر دیا جاتا تھا، اور کیونکہ معبد کے خدام ہی اصلا نظم و نسق بھی چلا رہے ہوتے تھے، ایک طرح کے پروہتوں ہی کے پاس نظم و نسق تھا اس زمانے کا، تو اس وجہ سے ان کے معاملات بھی چلتے رہتے تھے، وہ اپنی ضروریات بھی پوری کر لیتے تھے. لیکن جب یہ شریعت، ہماری شریعت ہمیں دی گئی تو یہ طریقہ باقی نہیں رہا. اس کی جگہ ہم کو ہدایت کی گئی کہ نظم اجتماعی کی ضرورتوں کے لیے یہ مال ارباب حل و عقد کے سپرد کر دیا جائے. ہماری شریعت میں یہ قانون بنایا گیا کہ یہ جو بھیٹ کا مال ہے یا زکوٰۃ کا مال ہے یہ معبد میں نہیں لے جایا جائے گا، یہ معبد کے خدام کے سپرد نہیں کیا جائے گا، بلکہ مسلمانوں کا جو سیاسی نظم قائم ہوگا. یہ بنیادی تبدیلی ہے جو شریعت کے احکام میں ہوئی ہے. بنی اسرائیل کے ہاں بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو اپنے قبیلے کے لوگ ہیں بنی لاوی، انہی کا نظم قائم تھا اور ساری زکوٰۃ انہی کے حضور میں پیش کی جاتی تھی، اور پھر وہ نظم و نسق چلاتے تھے سارا. ہمارے ہاں یہ کیا گیا کہ جو مسلمانوں کا سیاسی نظم قائم کیا جائے گا اور ان کے جو ارباب حل وقت ہوں گے یہ مال ان کے سپرد کر دیا جائے گا، یعنی بجائے معبد میں پیش کرنے کے یہ ان کے سپرد ہوگا. تاہم اس کی حقیقت میں اس سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. یعنی اس سے غلط فہمی بعض لوگوں کو ہوتی ہے، لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی حقیقت وہی ہے. یہ خدائی کے لیے خاص ہے اور اس کے بندے جب اسے ادا کرتے ہیں تو اس کی پذیرائی کا فیصلہ بھی اسی بارگاہ سے ہوتا ہے. قرآن نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگرچہ یہ مال نکال کر ہم اپنے حکمرانوں اور باب حل وق نظم اجتماعی کے ذمہ داروں کے سپرد کرتے ہیں، لیکن کوئی یہ خیال نہ کرے کہ یہ حکمرانوں کے سپرد کیا گیا ہے تو کوئی دنیوی معاملہ ہوا ہے. یہ خدا کا مال ہے، خدا کے لیے خاص ہے، مال میں سے خدا کے حق کے طور پر نکالا گیا ہے. یہ پہلے معبد میں جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا جاتا تھا، اب یہ حکمرانوں کو دے کر اللہ ہی کے حضور میں پیش کیا جاتا ہے. چنانچہ اس کی پذیرائی اور قبولیت کا فیصلہ اسی بارگاہ سے ہوتا ہے. چنانچہ فرمایا ہے الم یعلم ان اللہ ہو یقبل التوبہ عن عبادہ و یاخذ الصدقات، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ اپنے بندوں سے آپ توبہ قبول کرتا اور ان کے صدقات کی پذیرائی فرماتا ہے. یعنی جب بندہ کسی کو دیتا ہے، کسی غریب کو دیتا ہے یا ارباب حل وقت کے سپرد کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے نظم اجتماعی کی ضرورتیں پوری کی جائیں، تو اس مال کی قبولیت کا فیصلہ اللہ ہی کے ہاں سے ہوتا ہے اور اللہ ہی اس کو شرف قبولیت بخشتے. دین میں اس عبادت کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمازی کی طرح اسے بھی آدمی کے مسلمان سمجھے جانے کے شرائط میں سے قرار دیا. دو چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے مسلمان سمجھے جانے کے شرائط بنا دیا ہے. ایک نماز، یعنی اگر کوئی آدمی صاحب ایمان ہے تو پھر اس کے لیے نماز سے گریز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور دوسرے زکات. ارشاد فرمایا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ شرائط بیان کی ہیں کہ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکات ادا کریں تو دین میں تمہارے بھائی ہوں گے. یعنی دینی اخوت تب قائم ہوگی، آدمی مسلمان تب سمجھا جائے گا اگر وہ ایمان کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے اور زکات ادا کرے. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے بعد ایمان کا دوسرا ثمرہ یہی ہے. یعنی جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اس کے کچھ نتیجے نکلنے چاہیے. یہ بیج جو ہم ایمان کا اپنے دل میں بوتے ہیں اس سے اس کے درخت کو برابر ہونا چاہیے، اس پر پھل آنا چاہیے. تو پہلا پھل جو آتا ہے وہ نماز ہے، دوسرا پھل یہی زکوٰۃ ہے. سورہ مومنون اور سورہ معارج کی جو آیات ہم نے اس سے پہلے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے نقل کی ہے، یہ آیات میں آپ کو سنا چکا ہوں، ان سے یہ بات پوری طرح واضح ہے کہ صالح اعمال کی فہرست میں نماز کے بعد اسی کا درجہ ہے. یعنی اگر صالح اعمال کی کسی جگہ قرآن فہرست بیان کرتا ہے یا بتاتا ہے کہ فلاح پانے کے لیے یہ اعمال ضروری ہیں، تو ان میں آپ اگر ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں تو پہلے نماز آئے گی، اس کے فوراً بعد زکات آ جائے گی. گویا یہ دو بنیادیں ہیں. تو اس پس منظر کو اگر سامنے رکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ دین یا ایمان یہ جب اپنی حقیقت کے اعتبار سے جڑ پکڑ لیتا ہے تو لازمی طور پر دو صورتوں میں ظہور پذیر ہوتا ہے. ایک، اللہ کے سامنے آدمی سرنگوں ہو جاتا ہے. نماز اصل میں کیا ہے؟ اللہ کے سامنے سرفگندہ ہونے کا نام ہے. اور دوسرے یہ کہ مال کا یہ حق اللہ کے حضور میں پیش کر دیتا ہے تاکہ اس کے بندوں کی ضروریات پوری کی جا سکیں اور اجتماعی نظم کو چلایا جا سکے. چنانچہ قرآن میں یہ اسی حیثیت سے مذکور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ مشرکین کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، چنانچہ قیامت میں جواب دہی کے اصلی منکر بھی وہی ہیں. یعنی یہ بات بتائی ہے کہ قیامت میں جواب دہی کا جب آدمی انکار کر بیٹھتا ہے تو اس کا اثر لازماً اس کی شخصیت پر یہ پڑتا ہے کہ وہ خدا سے بے نیاز ہوتا ہے، بندوں سے بے نیاز ہوتا ہے. وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، بربادی ہے ان مشرکوں کے لیے جو یہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اور یہی ہیں جو آخرت کے منکر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی یہ اہمیت اپنے ارشادات میں واضح فرمائی ہے. یہ تو قرآن سے میں نے اس کا پس منظر آپ کو بتایا اور یہ واضح کیا کہ اصل میں زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہے. گویا یہ اللہ کے حضور میں پیش کی جانے والی نظر یا نیاز ہے جسے ہم اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے پاؤں میں جا کر ڈال دیتے ہیں، اور یوں سمجھیے گویا وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہاں سے اٹھا کر اب آپ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے سپرد کر دیں تاکہ اس سے معاشرے کی ضرورتیں پوری کی جا سکیں، نظم اجتماعی کی ضرورتیں پوری کی جا سکیں. یہ کتنا بڑا حکم ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، قرآن سے اس کو میں نے واضح کیا کہ یہ دوسرا بڑا حکم ہے، اس کو مسلمان سمجھے جانے کی شرائط بنا دیا گیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس سے کوئی مسلمان انحراف کا تصور نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو اہمیت واضح فرمائی ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن کسی روشنی میں واضح فرمائی ہے، وہ بھی سن لیجئے. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جسے اللہ نے مال دیا، یہ بخاری کی روایت ہے اور ابو ہریرہ نے اس کو روایت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس میں یہ نقل ہوا ہے کہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، یعنی مال تو تھا اس کے پاس، زکوٰۃ نہیں ادا کی، اس کا یہ مال اس کے لیے گنجا سانپ بنا دیا جائے گا جس کی آنکھوں پر دو سیاہ نقطے ہوں گے، اور قیامت کے دن وہ اس کی گردن میں توک بنا کر ڈال دیا جائے گا. پھر وہ اس کی باچھے پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، مجھے پہچانو، میں تیرا خزانہ ہوں. تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بڑے عذاب کا مستحق بنا دے گا آدمی کو اگر وہ اپنے مال کا یہ حق ادا نہیں کرتا. ابو ذر غفاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس اونٹ، گائے اور بکریاں ہیں اور وہ ان کا حق ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن وہ اس طرح اس کے سامنے لائی جائیں گی کہ بہت بڑی اور بہت موٹی ہوں گی، اسے وہ اپنے پاؤں سے کچلیں گی اور سینگوں سے ماریں گی، پہلی گزر جائے گی تو دوسری اس کی جگہ لے لے گی، لوگوں کے مابین فیصلہ ہو جانے تک اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا. یہ بھی بخاری کی روایت. یعنی یہ مال، ظاہر ہے اس میں ڈور ڈنگر ہی اس وقت اہمیت رکھتے تھے، تو یہ اس طرح عذاب بن جائیں گے. قرآن میں بیان ہوا ہے کہ یہی معاملہ زکوٰۃ کے علاوہ ان تمام حقوق و مطالبات اور مصارف خیر کا بھی ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا مال اللہ کی امانت ہے، اس میں ہم اپنی ذاتی کاروباری ضرورتیں پوری کر لینے کے بعد جو کچھ بچتا ہے اس کو اللہ ہی کا حق سمجھے، اللہ کے بندوں کا حق سمجھے، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مطالبہ سامنے آ جائے، خواہ وہ زکوٰۃ کا ہے، خواہ وہ عام انفاق کا ہے، خواہ وہ کسی اور نوعیت کا ہے، اس وقت اپنے مال کو سینت کر رکھنا یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. یہ جو حدیثوں میں بڑی سخت بعید آئی ہے، تو تمام مصارف خیر کے معاملے میں، یعنی آدمی اگر لوگوں کے حقوق کو، مطالبات کو نظر انداز کر کے اپنی تجوری بھر کر رکھتا ہے، اس کے گرد و پیش میں، اس کے اجزاء میں، اقربا میں کسی کی ضرورت سامنے آتی ہے، دین کی کوئی ضرورت سامنے آتی ہے، دنیا کی کوئی ضرورت سامنے آتی ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے، اپنی ذاتی اور کاروباری ضرورتوں کو پورا کر لینے کے بعد، حال اور مستقبل دونوں کی، اگر کچھ بچا ہوا ہے تو وہ اللہ کا حق ہے، اس کو سینت کر نہیں رکھا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو بات فرمائی ہے وہ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے، اور حدیثوں میں جو بات بیان ہوئی ہے اس سے زیادہ سخت ہے. ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یوما علیہ فی نار جہنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اور جو لوگ سونا اور چاندی ڈھیر کر رہے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی آدمی مال سمیٹ سمیٹ کر رکھتا ہے، اسے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کب تیار نہیں ہوتا؟ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کے پاس جو کچھ ہے اسے جا کر لٹا دے، ضرورت سامنے آ گئی، یعنی سال پورا ہو گیا ہے تو زکوٰۃ آپ پر فرض ہو جائے گی. عام حالات میں بھی بہت سے مصارف خیر ہیں جو سامنے آتے رہتے ہیں، آپ کے کسی عزیز کی ضرورت سامنے آ گئی، آپ کے کسی قریبی کی ضرورت سامنے آ گئی، کسی یتیم کی ضرورت سامنے آ گئی، یعنی آدمی کے اپنے ماحول کے اندر جو ضرورتیں اس کے سامنے آتی ہیں ان کے بارے میں ایک مسلمان سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ اس کی ذاتی اور کاروباری ضرورتوں سے جو کچھ بچا ہوا ہے یعنی حال مستقبل کی ضرورتوں کے بعد جو کچھ اس کے پاس فاضل سرمایہ ہے اس کو وہ کبھی اپنا حق نہ سمجھے، اپنے پاس رکھے، لیکن اسی وقت تک جب تک کہ کوئی ضرورت سامنے نہیں آ جاتی، سامنے آ جائے تو پھر اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر دینا چاہیے۔ تو فرمایا جو لوگ سونا اور چاندی ڈھیر کر رہے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دو، یہ قرآن مجید ہے، اس دن جب دوزخ میں اس پر آگ دہکائی جائے گی، پھر ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں ان کے اس مال سے داغی جائیں گی، یہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، تو اب چکھو اس کا مزہ جو تم جمع کرتے رہے ہو۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ یہاں ظاہر ہے چونکہ صرف زکوٰۃ زیر بحث ہے، تو اس وجہ سے یہ پہلو جو ہے یہ یہاں زیر بحث نہیں آ رہے تفصیل کے ساتھ، لیکن قرآن نے وضاحت فرمائی ہے کہ ذاتی کاروباری ضرورتیں آپ کی جو کچھ بھی ہوتی ہیں حال مستقبل کی، ان کے علاوہ باقی مال اصل میں اللہ تعالیٰ کے حق میں شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ مال آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھا ہوا ہے، اور کسی مسلمان کو اس مال کو اپنا مال نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ایک امانت ہے جس کے آپ امین بنائے گئے ہیں، جب کوئی ضرورت سامنے آ جائے تو اس ضرورت کو پورا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ اس میں افزونی فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اسے بڑھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دستگیری کریں گے۔ آپ روک سکتے ہیں صرف اس مال کو جو آپ کی کسی ذاتی ضرورت کے لیے ہے، آپ کی کسی کاروباری ضرورت کے لیے ہے، اس وقت کی ضرورت کے لیے ہے یا مستقبل کی ضرورت کے لیے ہے، اس کے علاوہ محض مال کو مال کے طور پر جمع کر کے رکھنا یہ قرآن کی اصطلاح میں کنز ہے، اور اس کی یہ سزا ہے جو بیان ہوئی ہے، اس کی کوئی گنجائش کسی مسلمان کے لیے، قرآن مجید کو ماننے والے کسی مسلمان کے لیے نہیں، یہ بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے اس آیت کی بالکل غلط تعبیر کی کہ یہ صرف زکوٰۃ کے بعد جو مال ہے اس کو گویا اجازت دیتی ہے، زکوٰۃ اگر آدمی نہیں دیتا، یہاں زیر بحث نہیں ہے، زیر بحث یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے جو حقوق آپ پر عائد ہوتے تھے وہ ادا کر دیے، اور اگر کوئی مصارف خیر میں سے مطالبہ سامنے آیا ہے اور اس کے معاملے میں آپ نے بے پرواہی برتی ہے، اگر تو ذاتی ضرورت کے لیے کچھ رکھا ہوا ہے، کاروباری ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہے، حال یا مستقبل کی کوئی ضرورت پورا کرنا مقصود ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، لیکن اگر اس سے زائد کوئی مال آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے مطالبات اس میں قائم ہے۔ یہی وہ چیز ہے اس کو سورہ بقرہ میں واضح کیا ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کب تک ہم سے مطالبہ کیا جائے گا، یعنی کبھی کوئی ضرورت سامنے آ جاتی ہے، کبھی کوئی ضرورت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ الف، جو کچھ تمہاری ذاتی کاروباری ضرورتوں سے زیادہ ہے وہ ہے ہی ہمارا حق، اس میں ہم مطالبہ کریں گے اور مطالبہ سامنے لائیں گے۔ تو اندازہ کر لیجئے کہ اگر یہ چیز جو ہے مسلمانوں کے ذہن نشین ہو جائے تو پھر ان کے معاشرے کے اندر یہ شکل نہیں پیدا ہو سکتی کہ لوگ بھوکوں مریں، اعزہ و اقربا روٹی کے لیے ترسیں، لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائیں، پھر ایک آدمی اپنی ذاتی کاروباری ضرورتوں کے علاوہ باقی مال کے معاملے میں ایسا ہی متنبع ہوگا کہ میرے گرد و پیش میں، میرے ماحول میں کوئی آدمی بنیادی ضرورتوں سے محروم نہ رہ جائے، اور ان کو پورا کرنے کے لیے فوراً آگے بڑھے گا، بلکہ بیتاب ہوگا کہ مجھے اس کو پورا کرنا ہے۔ تو اس میں گویا زکوٰۃ کیا چیز ہے اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں حکم کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ نزیز اگلی نشست میں ہم یہ دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کی تاریخ کیا ہے، کب شروع ہوئی ہے، اور مذہب میں کس طریقے سے یہ ایک لازمی عبادت کی حیثیت اختیار کر گئی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر